میں تمہیں قرض دے دے آج میں تجھے 700 گنا دے دوں گا. اب بتاؤ تھوڑا ہے؟ نہیں 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 چلو اس طرح کرو تم میرے لیے کلاس اور بڑھا لو میں تمہیں اتنا دوں گا جتنی میری شان ہے. اپنی شان کے مطابق گھاٹے کا تمہیں خطرہ پڑ گیا ہے نا. اب بتا میں اپنی شان کے مطابق دے دوں گا تیرے گھاٹے رہ جائیں گے. لگا دے آج تو دے دے. یہ دوبارہ اس لیے کنفکم مار رکھنا کم. اچھا یہ جو اللہ نے صرف مال ہی دیا ہے یہ وقت کس نے دیا ہوا ہے؟ وہ اس نے رزقنا کا لفظ استعمال کیا ہے صرف ٹکے اور پیسے کا تو نہیں کہا جو کچھ عطا کیا. یہ وقت کس کی راہ میں لگانا ہے؟ ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہو کہ مولوی صاحب نے جمعہ پڑھانا تھا ٹائم کا ہو گیا ہوا ہے ابھی اس کی تقریر جا رہی ہے اور باہر جا کے باتیں ہوں مولوی نے تقریر کے اندر شوق بڑھا. یہ وقت کس کا تھا کس کے لیے لگانا ہے؟ کتنا لگاتے ہو اپنے آپ سے پوچھ لو پوچھیں اپنے آپ سے. آپ کو میرے اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں جس کی بنیاد پر ٹکے اور پیسے جا کے کماتے ہو جس کی بنیاد پر دوستیاں اور محبتیں جیتے ہو جس کی بنیاد پر تعلقات بناتے اور کامیابی کے زینے طے کرتے ہو یہ ساری کی ساری صلاحیتیں کس نے دے رکھی ہیں؟ مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. اگر اللہ نے دی ہے وہ کہتا وہ میں مارزک نہ ہوں ان سے کون. مجھے بتاؤ اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہے ہو؟ وہاں تو لگتی ہیں جہاں تمہیں 4% ملنے ہیں ساتھ مالک باتیں بھی بناتا ہے ذلیل بھی کرتا ہے. وہ مہربان جو اپنے مال کو ہی بھی تمہارا کہتا ہے وہ تمہارا ہی صحیح میں بڑھا کر دے دوں گا میری راہ میں لگا دو. اس کو وقت دیتے ہو اس کے لیے صلاحیتیں لگاتے ہو اور جس نے انکیشمنٹ پہلے دے رکھا ہے آپ کو پہلے اس نے دے کر کہا ہے ابھی دیا ہے کیا کیا تھا تم نے میرا دو آنکھیں دی ہے کیا کیا تھا تم نے میرا یہ چھینو تو کیا کر لو گے؟ میری عطاؤں کے اوپر تمہیں یقین نہیں؟ اولاد کس کی ہے اس کے راہ میں لگانے کا حوصلہ ہے؟ آپ آگے دیکھ لیں انہیں کو تو کافر کہا ہے اور کس کو کہا ہے. اللہ اس حد تک چلا جائے وہ اللہ ہو کر وہ میں تیرا ہی سمجھتا ہوں میں تجھے واپس کر دوں گا بڑھا کے دے دوں گا اب تو مان جا. جس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے وہ ماں کی محبت ہو وہ اولاد کی محبت ہو وہ اپنے وقت کی محبت ہو وہ اپنی صلاحیتوں کی محبت ہو اپنے خاندان کی محبت ہو. ہم سارے کام کیوں کرتے ہیں برے؟ خاندان کے ہاں رسم یہ چلتی ہے اس لیے یہ کرتا ہوں. فلاں کام کیوں کیا؟ دنیا میں رہنا ہے آ کر دنیا بھی نبھانی ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی کروں گا. اللہ کہتا نہ کرو. کس کی محبت بڑھ گئی؟ خاندان کے رسم رواج کی اگر محبت بڑھ گئی تو تم نے خاندان کے رسم رواج کو اللہ مان لیا تم نے اپنی اولاد کو اللہ مانا ہے تم نے اپنے مال کو اللہ مانا ہے تم نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ ماننا ہے. مومن رہ گئے اللہ جنت نصیب کرے. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے آخری اسٹاپ مسجد پہ حاجی نصر خان صاحب اذان دیا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت نعت پڑھا کرتے تھے. ان کی ایک بات مجھے عمر بھر نہیں بھولے وہ فرمانے لگے کہ میں اس زمانے کی یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بند سے یہ جو بند ہے بند روڈ اس سے نیچے جانا بڑا مشکل ہے, آبادی کا کوئی تصور نہیں تھا. تو دریا تو اس کے بڑی پار, اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیٹھ یہ کہہ دے کہ رات کو 3:30 سے لے کر 4:30 کے درمیان کوئی آ کے مجھے وہاں ملے گا, اسے 1,000 روپیہ ملے گا. اس زمانے میں وہاں پہ پہنچنا رات کو آسان نہیں تھا, کہ مجھے یقین ہے کہ پورا لاہور وہاں پہ دریا کے پار کھڑا ہوگا. اور میرا رب کہتا ہے اسی وقت, یہ جو سحری کا وقت ہے, یہ جو نماز سے قبیل کا وقت ہے, کہتا کہ اٹھ کر میرے لیے 2 رکعتیں پڑھ دو, تہجد کے وقت مجھے یاد کر لو, میں پہلے آسمان پہ آتا ہوں اور پھر ندا دیتا ہوں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں. کہتا وہ جو کہتا ہے اور اس کی بات ہم تک محمد رسول اللہ نے پہنچا دی تھی, صحابہ کو مصدوق نے پہنچائی تھی, ہمیں اس کی بات کا یقین نہیں ہے, اس گندے انسان کی بات کا یقین ہے کہ وہ جو کہتا کہ میں تجھے 1,000 دوں گا, 1,000 لینے کے لیے تو سب چلے جائیں گے, لیکن وہ جو کہتا ہے میں تجھے عطا کروں گا, مانگ تو صحیح, ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں, ہے کوئی معافی کا خواستگار کہ اسے معاف کروں. آپ میرے سے پوچھ لیجیے حاجی نتھے خان کی بات کتنی سچی ہے, رات کے اس پچھلے پیر کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کسی بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں, بابا جی کار نہیں چلتا, کچھ دم درود ہی کر دیو. اللہ کہتا میرے پاس آ جا میں تجھے دے دوں گا, نہیں یقین. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک نہیں چلتا, امریکہ دے دے گا, آئی ایم ایف دے دے گا, ورلڈ بینک دے دے گا, ان پہ تکیا ہے. میرے اللہ نے کہا کہ تقوی کی روش کو اپناؤ, آسمان ہم بچائے گا, زمین سونا اگلے گی, تم خود امیر ہو جاؤ گے, تمہیں دینے والے بن جاؤ گے. اللہ کی بات کا یقین نہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب میں پوچھوں کہ میرا مال تھا بتا, میں نے کہا تھا میری راہ میں لگانا, لگایا تھا؟ تو جواب ہوگا نہیں لگایا, تو میں نے تو اس دن سزا دے دی. یہ اولاد میری تھی, یہ صلاحیتیں بھی میری تھی, یہ پیسے بھی میرے تھے, یہ وقت بھی میرا تھا, تیری ہر نعمت میری تھی, تیری آنکھیں میری تھی, تیرے ہاتھ میرے تھے, تیرے جسم کے اندر دوڑنے والا خون میرا تھا, یہ سب کچھ میں نے دیا اور مرضی تو اپنی کرتا رہا. میں نے تجھے اختیار دیا تھا کہ اگر تو اختیار لے کر سیدھے رستے پہ چلے گا میں تجھے انعامات سے نوازوں گا, تو نے میری اس پیشکش کو ٹھکرایا, مسترد کیا, میری جنت کو مسترد کیا تھا. کس جنت کی خاطر, کس فائدے کی خاطر؟ آج تیرے لیے دوزخ. دنیا میں تو کوئی جرم ہو جائے تو کچھ دے دلا کے, کچھ فدیہ دے کے بندہ بچ جاتا ہے. لا بیع فی, اس دن تو کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی. تمہیں کہا تھا کسی کی چگلی نہ کرنا, تمہیں کہا تھا غیبت نہ کرنا, تمہیں کہا تھا تجسس نہ کرنا, تمہیں کہا تھا کسی کے مذاق نہ اڑانا, کسی کی توہین نہ کرنا, کسی کا دل نہ دکھانا, ورنہ قیامت کے روز جس جس کا تم نے دل دکھایا ہے ہم سزا کے طور پر تمہارا دل دکھائیں گے. ہم نے وہ آگ جس کے جو پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا ہے، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی ہے جو تمہارے دل تک اس دن پہنچ جائے گی۔ تم کہو گے کہ میں اپنی امی کی تھی، بھائی کی تھی، بڑی محبت سے رشتے ہیں، انہیں منوا لوں گا، انہیں کہوں گا معاف کر دو۔ اس دن کسی نے معاف ہی نہیں کرنے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بلکہ ایک ایک شخص آ کر کہے گا کس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو اللہ اس کی نیکیاں لے کر جس نے یہ سلوک کیا ہوگا اس کو دے دے گا، جس کے خلاف اس نے غیبت کی ہوگی اس کا تجسس کیا۔ یہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے والا اللہ، کہ جس نے ان کا دل دکھایا اس کی بھی سزا دیتا ہے۔ اور وہ اللہ جو خود مالک آقا اور شہنشاہ تھا، اس نے ہی ساری چیزیں عطا کی، اس نے کہا میری راہ میں لگا دو، نہیں لگائی۔ بولیے سزا کتنی ہوگی؟ بندوں کے حق مارنے پہ سزا، پھر اس کا حق مارنے پہ۔ وہاں پہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، یا آدمی کہتا ہے کہ جرم کیا ہے تو کچھ دے دلا کے بچ جائیں گے، یا یہ ہوتا ہے کہ فلاں سے میری بڑی یاری ہے، اس یاری کے عوض میں بچ جائیں گے۔ ابھی کوئی جرم کرتا تو کہتا ہے کہ وہ گورنر صاحب میرے چچا لگتے ہیں، وزیر اعلی میرے ماموں کا دوست ہے، ٹیلی فون ہوگا چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بات۔ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی تو کہتا کوئی کل والا کھلا تم۔ یہ میں آٹھویں کلاس میں پڑھتا تھا، آج مجھے آخری سٹاف والی مسجد یاد آ گئی ہے۔ اس زمانے میں یہاں ہر مہینے ایک مکتبہ فکر کا آدمی آتا اور خطاب کرتا، اہل حدیث بھی آتے، دیوبندی حضرات بھی آتے، اور بریلوی حضرات بھی آتے، سب دیتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے مشتاق الرحمان ہاشمی صاحب کو، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس سلسلے کو چلا رکھا تھا۔ ایک صاحب، یہ بالکل نقشہ میرے دماغ میں، درمیان والے گیٹ کے باہر سین کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جلسے میں خطاب فرما رہے تھے کہ حشر کا میدان ہوئے گا، بڑا راگ لگا لگا کے، وہ بڑے مزدار طریقے سے، میں تو اس کی نقل بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ میرے ذہن میں تو ہر چیز نقش ہے۔ اللہ جل شانہ میں میزان لگائے، اپنے عرش پر بیٹھے ہوں گے اور لوگ لائنیں لگا کر آ رہے ہوں گے، اور محمد رسول اللہ اس کے پائے کو پکڑے نیچے کھڑے ہوں گے۔ مجھے بھی لائن میں لگا دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ وہ فلاں آ رہا ہے، بدبخت کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میری ناتے بڑی پڑتا تھا، ہے نیکی کوئی نہیں اس کے پاس۔ تو مجھے دیکھتے ہی جب میری باری آئے گی تو اللہ کو باتوں میں لگا لیں گے، اور مجھے آنکھ مار کے کہیں گے کتے لگ بھی جا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ سے کتوں کی کوئی سفارش نہیں کرے۔ نہ رسول اللہ اتنا اس طرح کے کلمات وہاں استعمال فرمائیں گے کس انسان کو کتا کہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بارے میں خود کہتے ہیں انا سید الانبیاء ولا افتخر بذلک، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ جملہ سنیے، میرے آقا کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، افتخر بعبودیت، میں یہ فخر ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام ہوں۔ جو اپنی غلامی میں فخر کرتا ہو کہ میں اللہ کا غلام ہوں، یہ ہے میرا فخر۔ وہ اللہ کا وفادار ہے، خدا رکھتے کہیے آپ ہی کے علاقے میں کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی رہزم کو، کسی مجرم کی تھانے میں جا کر حمایت کر کے اسے بچا کے لے آئے کہ یہ میرا بڑا جھنڈے میرے اٹھاتا ہے، یہ میرے نعرے لگاتا ہے. اس ایم پی اور ایم این اے کے بارے میں جو مجرموں کی یوں پشت بلائی کرے، آپ اسے اچھا بھی سمجھتے؟ جو مجرموں کی پشت بلائی اس نے محمد رسول اللہ کئی بار یہ کہہ کے رسول اللہ مجرموں کی پشت بلائی کریں گے، وہ محمد رسول اللہ کے لیے کوئی اچھے کلمات کہہ رہا ہے؟ وہ جس کا وفادار ہوتا ہے اس کا حامی ہوتا ہے، اور جو باغی ہوتا ہے اس سے دوستی نہیں ہوتی. ہم بول اللہ وبغض اللہ، تمام محبتیں اللہ کے لیے اور تمام نفرتیں اللہ کے لیے. اور خدا لگتی کہیے جو اللہ کا باغی ہوگا محمد رسول اللہ سے محبت کریں گے؟ اس کی حمایت میں اللہ کو باتوں میں لگائے؟ اللہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، جو نہ غافل ہے نہ جسے ظہور ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ کو باتوں میں لگا لیں گے؟ لوگوں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. ہاں شفاعت تو ہوگی، دوستی بھی کام آئے گی. کون سی دوستی کام آئے گی، کیسی سفارش ہوگی؟ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ سفارش کی، شفاعت کی فلسفی کیا ہے اسلام میں. وہ تو ہوگی. السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. جس سوالیہ انداز میں یہاں پہ یہ جملہ، کس کی ہستی ہے کہ اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے؟ سب مخلوق ہیں، سب اس کے بندے اور غلام ہیں، اور غلام سفارش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کس کی ہستی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بندہ ہے اس کو معاف کر دے، یہ میرا جاننے والا ہے اس کو جنت دے دے، اس کو اللہ علی جین دے دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے؟ کسی کے اندر یہ یارہ ہے ہی نہیں. کائنات کے اندر اگر کسی ہستی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے باختیار اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بارے میں پچھلی دفعہ میں نے حدیث سنائی کہ آنا سید الانبیاء، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، ولا افتخر بذلک، مجھے اس پہ کوئی فخر اور کوئی غرور نہیں ہے، افتخر بعبودیت، مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام ہوں. جو بندہ اور غلام ہوتا ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے باغیوں کی اللہ کا وفادار مدد کرتا ہو. اللہ کے باغیوں کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہو سکتی. حب للہ و بغض للہ، ساری محبتیں اللہ کے لیے اور ساری نفرتیں اللہ کے لیے ہیں. اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے ہمدردی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، اور کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے. اور وہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کا سایہ صرف ان لوگوں کے سائے کے اوپر ہوگا ان سات افراد میں سے جن کو گنوایا گیا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دوسروں کو چھوڑا. تو میرے رسول پاک اللہ و اللہ کی خاطر محبت کریں گے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں گے, اللہ کے باغیوں سے محبت کریں گے, اللہ کے باغیوں کی مدد کریں گے؟ سنیے ایک سفارش میں آپ کو سنا تو یہ نہیں کہ سفارش نہیں ہوگی, اللہ بِإِذْنِ, ہاں اس کا اذن ہوگا, اپنے بلبوتے پہ کوئی سفارش نہ کر پائے گا. ہاں اس کا اذن ہو تو پھر وہ سفارش کرے گا, وہ سفارش کرے گا جس کو خود اجازت دے دی جائے. حشر کے میدان میں حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا, لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے کہ جلدی کسی طرح حشر کا میدان لگ جائے, جنت والے جنت چلے جائیں, دوزخ والے دوزخ چلے جائیں. لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور عام لوگوں کی بات نہیں ہے, انبیاء اور رسل تک کا یہ معاملہ ہے. انبیاء اور رسل بھی پریشان ہوں گے کہ یہ میزان کب لگے گی, کب یہ فیصلے ہوں گے. سارے انبیاء مل کے محمد رسول اللہ کے حضور آئیں گے اور کہیں گے کہ یا حبیب اللہ, اے اللہ کے پیارے, ہمارے اندر تو یہ یارہ نہیں ہے, تم اللہ کے حضور جا کے یہ بات کہیں. آپ تو حبیب اللہ ہیں, آپ جا کے اللہ کے حضور یہ فرما دیجئے کہ میزان جلدی لگ جائے, حشر کا یہ جو معاملہ ہے, یہ جو سخت تکلیف دہ ہے, یہ ختم ہو جائے. تو حدیث کے الفاظ ہے کہ محمد رسول اللہ عرش کے نیچے جائیں گے اور دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے. یہ رسول اللہ نے اپنے بارے میں خود کہا کہ میں سجدے میں عرش کے سائے کے نیچے چلا جاؤں گا اور دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا اور پھر میرے اللہ خود کہیں گے کہ حبیب سر اٹھاؤ, مانگو, کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. تو پھر رسول اللہ کہیں گے کہ سارے انبیاء آقا آئے تھے, وہ چاہتے ہیں کہ میزان ہو جائے, میں ان کی سفارش کرنے آیا ہوں. تو پھر اذن ملے گا تو سفارش ہوگی, اور وہ سفارش کے لیے جملہ استعمال کیا کہ سر اٹھاؤ, مانگو, جو کچھ تم کہو گے ملے گا, جس کی شفاعت کرو گے اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے بارے میں کہا گیا ہے. کس کی سفارش کریں گے؟ نیک آدمی تو پہلے ہی نیک ہے. ایک اور سوال اٹھتا ہے, اس نے تو میزان کے اوپر لگے ہوئے اپنے وزن کے اعتبار سے جنت جانا ہے, جس پہ رب راضی ہو گیا, میزان اس کی بھاری ہو گئی, انہیں جنت چلا جائے گا. اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اپنے فیصلے کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کرتا. لا یخلف المیعاد, وہ تو جو وعدہ کر لے اس کو پورا کرتا ہے. اچھا, وہ تو جنت چلے گئے اور جن کے میزان ہلکے رہ گئے, نیکیوں کے جن کے وزن کم رہ گئے, سزا تو ان کو ہونا ہے. تو پھر کیا ان جن کی سزا کم ہوگی ان کی سفارش رسول اللہ فرمائیں گے؟ نہیں, ان کی سفارش نہیں ہوگی. سورہ اعراف میں آتا ہے کہ ایک شخص اعراف میں ہوگا. اعراف وہ جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے. یہاں پر وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کے بارے میں ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو اعراف کے اندر ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اللہ کی خاطر جہاد کیا, خالص نیت کے ساتھ کیا اور اس زمانے میں کیا جب اس کے والدین بوڑھے تھے اور یہ جہاد اس پہ فرض کفایہ تھا. جہاد فرض عین ہو جائے تو والدین سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, والدین سے پوچھنا گناہ ہے. لیکن اگر وہ جہاد فرض کفایہ ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں باپ سے پوچھ کر چلنا, ان کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نہیں جایا جا سکتا. جس طرح محمد رسول اللہ کے اپنی ایک اور مسلم کے حدیث کے مطابق آقا کے پاس ایک آدمی یمن سے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں موت پر اور میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. کہا کہ گھر میں کس کو چھوڑ آئے ہو؟ کیا بوڑھے والدین ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ آئے ہو؟ کون مدد کرے گا ان کی؟ کہا عورتوں کو نہیں, اللہ کے سہارے چھوڑ آئے ہو. کہا گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہو, ان کو چھوڑ کر تو فرض کفایہ کے لیے آیا ہے؟ فرض عین تیرا گھر ہے, جو گھر جا اور جا کر ان کی خدمت کرو, تیرا وہیں پر جہاد ہوگا. یہ تو رسول اللہ پہلے فرما چکے, ان کو اپنی امت کو ہدایت دے چکے, لیکن اس نوجوان نے خالص اللہ کے لیے جہاد کیا لیکن فرض کفایہ تھا اور والدین بوڑھے تھے, وہ روکتے رہے لیکن جذبہ شوق شہادت میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے شوق میں, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے شوق میں, کفر کو مٹانے کے شوق میں یہ خالص سنگ گھر سے نکلا اور ماں باپ کی بات کو توڑ دیا, چھوڑ دیا اور جہاد کرنے چلا گیا اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے خالص جذبوں نے خون کے گرتے ہی اس پر دوزخ حرام کر دی تھی. وہ شہید ہے, دوزخ میں تو نہیں جا سکتا لیکن والدین کے حقوق توڑنے پر جنت اس پہ حرام ہو چکی تھی. اب وہ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ دوزخ میں جا سکتا ہے, لیکن اس نے یہ جو غلطی کی یہ مطیعانہ تھی, یہ اللہ کی محبت میں تھی, یہ باغیانہ غلطی نہیں تھی. جنہوں نے باغیانہ غلطیاں نہیں کی ہوں گی محمد رسول اللہ قیامت کے روز ان کی سفارش کریں گے, دوسروں کی سفارش نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ہی پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ کون خوش بخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا ہوگا اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. یہ لا الہ الا اللہ کہنا, جانتے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا آغاز ہے لا الہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں, سارے الہوں سے انکار ہے. وہ الہ جو جسے ہم معبود کہتے ہیں, وہ الہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے, وہ الہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, کوئی اطاعت کے قابل ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. جس نے اپنی زبان سے کروڑ دفعہ کہا کہ لا الہ الا اللہ لیکن اطاعت اس نے اپنے نفس کی, جس نے کروڑ دفعہ کہا لا الہ الا اللہ اس نے اطاعت اپنے محلے کے چودھری وڈیرے اور خاقان کی, جس نے کروڑ دفعہ کہا لا الہ الا اللہ لیکن اطاعت اس نے اپنے مفاد کے لیے کی, اپنی لذتوں کے لیے کی, اپنے مادے کے حصول کے لیے لوگوں کی اطاعت کرتا رہا کہ وہاں سے مجھے $3 بلین ملیں گے, کسی کو اس نے سپریم پاور, کسی کو اس نے سپر پاور مان لیا, جس نے کسی غیر کو سپر پاور مان لیا کہ مجھے وہاں سے میرا مفاد مل سکتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا عملاً انکار کر دیا. جو زبان سے تو وہ بات کہے جو حق ہو، عمل کے ساتھ اس کے مخالف کرے، اس کو نفاق بھی کہتے ہیں، کفر بھی کہتے ہیں. اور جو اللہ کی صفات ہے وہ کسی اور کے اندر بھی رکھ دے، اس کو شرک بھی کہتے ہیں. جو کفر نفاق کا اور فسق اور جو شرک کا مرتکب ہو جائے، کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ ایسے باغی کیا میرے رسول سفارش کریں گے؟ یہ جتنی قوت کے ساتھ کلمہ گو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ اکبر اذان میں کہتا ہے، تکبیروں میں کہتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. یہ بھی نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، ترجمہ بھی جانتے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. لیکن میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں، پوری قوت سے بلکہ اس سے بھی بڑی قوت کے ساتھ یہ نہیں مانتے کہ امریکہ اکبر، کہ امریکہ کو سب سے بڑا نہیں مانتے. تم نمازیں پڑھو، تسبیحات کرو، روزے رکھو، زکاتیں دو، حج کرو، اور امریکہ کو تم سپر پاور مانتے ہو، سپریم پاور کہتے ہو، جن سے مانتے ہو کہ کچھ کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. شرک کر بیٹھے ہو، مشرک جنت کی ہوا بھی لے سکتا ہے، اس باغی کی کیا رسول اللہ سفارش کریں گے؟ قرآن حکیم میں کہتے ہو کہ تو جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو اقتدار چھین لیتا ہے. اور دل کی پوری قوت کے ساتھ یہ مانتے ہو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہ امریکہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ نے وہ ساری صفات اکٹھی کر دی اور کہا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مت کرنا. یہ کتاب ہے تمہارے پاس، یہ 32 رکوع سے لے کر اب تک یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے مطابق ہی چلنا، اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، جس طرح ہم نے تالوت، جس طرح ہم نے حضرت داؤد، اور جس طرح ہم نے حضرت سلیمان کو دی تھی، اور آخرت کی کامیابیاں بھی ملیں گی ان لوگوں کی طرح جن کے اوپر ہم نے انعام فرما دیا. اور اس سے ہٹ جاؤ گے تو اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو سپریم پاور کہنے والے، کسی کا نام حامان تھا اور کسی کا نام فرعون تھا، اور کسی کا نام کسی زمانے میں نمرود تھا، کبھی وہ قارون کہلاتا تھا مال اور دولت کی بنیاد پر، وہ اپنے آپ کو سپریم پاور سمجھتے تھے، اعلی ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے تھے. کبھی وہ اپنے آپ کو چنگیز خان کہتا تھا، اور کبھی اپنے آپ کو بش کہتا ہے، اور کبھی مشرف کہتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو موجودہ اقتدار کا انسان کہتا ہے، اور کبھی وہ چودھری وڈیرا اور خاقان ہوتا ہے. ہم اس کو سپریم پاور مان لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ محلے کے چودھری اور کسی غریب آدمی کے درمیان اختلاف ہو جائے، ہم اس غریب آدمی کے حق میں گواہی دینے کو تیار نہیں ہے کہ چودھری کے اختیار میں ہے مجھے نقصان پہنچانا، کوئی چودھری مجھے نقصان نہ پہنچا دے، محلے کا یہ گنڈا کسی مجھے تکلیف نہ دے دے، مجھے اس غریب آدمی سے کیا فائدہ ہے. ہم غریب آدمی کا ساتھ نہیں دیتے، اس وقت عرش بھی ہلتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مانتے مجھے ہو اور ڈرتے اس سے ہو. ڈرنے کا حق تو اس کا تھا جس کا نام جبار اور قہار ہے، اس سے ڈرا جاتا، جس کا نام ذوال انتقام ہے ڈرا اس سے جاتا. تم محلے کے چودھری سے ڈرتے ہو، یہ صرف اللہ کی تھی، تم نے محلے کے چودھری کو دے دی.
اس کی اطاعت کرنی شروع کر دی، اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، حزب اللہ اور بغض اللہ کی بات کو بھول گئے.
اس کو ذرا غور کیجئے. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. تم جس کو الہ مانتے پھرتے ہو، جس کی تم نے اطاعت کر لی ہے اس کو تم نے الہ مان لیا ہے. سپریم پاور اس کو کہتے ہیں جو کسی کی مدد کر دینے کا اہل ہوتا ہے. سپریم پاور اس کو کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو. وہ طاقت رکھتا ہو تو اس کے اوپر کبھی تھکاوٹ کے آثار نہ آتے ہوں. وہ خود بذات قائم رہتا ہو اور دوسروں کو قائم رکھ سکتا ہو. جس کے پاس ملکیت ہو اسی کو سپریم پاور کہتے ہیں. وہ طاقت رکھتا ہے اور کام کرتا ہے اور ملکیت رکھتا ہے. لوگوں کے نفع اور نقصان جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ واقعی سپریم پاور ہے. جس کا اقتدار بہت وسیع ہو، جس کا اقتدار لامحدود ہو، وہ واقعی اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم پاور ہے. امریکہ جس کو سپریم پاور کہتے ہو یا سپر پاور کہتے ہو، اللہ کے مقابلے میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ کس کا ہے؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے پورا امریکہ اس کا مان بھی لیا جائے، اس کی ملکیت، اس امریکہ کی پوری کائنات کے اندر کیا حیثیت ہے؟ جی اس کو سپریم پاور کہتے ہو کس کے مقابلے پر؟ تمہارے نفع اور تمہارے نقصان کا مالک کون ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ اگر امریکہ ناراض ہو گیا سینکشنز لگ جائیں گی ہم بھوکے مر جائیں گے. تمہارا رازق کون ہے؟ سپریم پاور کس کو کہتے ہو؟ اور مانتے امریکہ کو؟ کون ہے رازق ہمارا؟ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ کون اقتدار دیتا ہے؟ کون اقتدار چھینتا ہے؟ اور اندر کے مرے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جھکاؤ کس طرف ہے، ووٹ کیا ضائع کر رہے ہیں، اسی کو ووٹ دے دے. ایک لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو یہ ساری خباثتیں ہوتی. ہم نے لا الہ الا اللہ بھی رسمن پڑھا، ہم نے نمازیں بھی رسمن پڑھی، مسلمانوں کی طرح خطرے کرائے تو صرف رسمن کروائے ہیں، اندر سے مسلمان ابھی نہیں ہوئے. سپریم پاور ورنہ کوئی اور ہو سکتا تھا، سپر پاور کوئی اور ہو سکتا تھا. جتنا ورلڈ آرڈر ملتا جاتا ہے اللہ کا بندہ تو اور جھکتا جاتا ہے عاجزی سے، اور تمہیں ملا بھی کچھ نہیں ہو رہا، کرنے لگ گئے اور غرور اور تکبر میں ڈوب گئے. اب ان آیات کو ایک دفعہ پھر پڑھیے. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود ہے اس کے سوا؟ یہ وہ آیا کریمہ ہے جس آیت الکرسی کہا گیا ہے. جانتے آیت الکرسی، کرسی کا معنی اقتدار ہوتا ہے. واسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر جس کے پاس چار تکے چودھری اور وڈیرا اور خاقان مان کر اس کی بات کو مانتے ہو. یہ وزیر اعظم ہے، اس کے خلاف نہیں چل سکتے، حکومت ہمیں نقصان دے دے گی. اللہ کا دین غالب نہیں ہے. تمہارے سامنے کیا محمد رسول اللہ موجود نہیں؟ اس وقت کے وڈیرے اور خاقان کیا چاہتے تھے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے؟ کیا محمد رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے اس زمانے کی تو صورتحال یہ تھی کہ سامنے غلام تھے اور غلام کے ساتھ مالک جو چاہے کر دے، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اور بلال بن رباح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، خباب بن عرب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ظلم کی کون سی چکی ہے جو نہیں چلائی گئی، کہ محمد رسول اللہ نے کسی کی بھی پرواہ کی، کہیں پر کوئی کمپرومائز کیا، کیونکہ یہ کمپرومائز کرنا دراصل اللہ کے علاوہ کسی اور کو سپریم پار مان لینا تھا، کہ وہ طاقتور ہے، سپریم پار طاقتور ہوتی ہے، لوگوں نقصان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ تو ڈائریکٹ نبی اللہ بھی ہے رسول اللہ بھی ہے، مان لیا وہ اول العزم تھے، انہیں کے نواسے وقت کا یزید کہتا ہے کہ آج سے اقتدار میرا ہے، وقت کا حسین کہتا ہے اقتدار انسان کا ہوتا ہی نہیں، اقتدار تو اللہ کا ہوتا ہے، تمہاری حیثیت تو صرف کھڑی باقی ہے، جو وہ کہیں گے وہ تمہیں وہ کرنا ہوگا، اس زمانے میں کلو اکثر لانا وہ کلو ابیت لانا کا آرڈر جاری ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیت المال کے اندر جو مال بھی آئے گا وہ قوم کا ہوگا، وہ تمہارے پاس امانت ہوگی، لیکن اس زمانے میں جتنا سونا آتا تھا اور سونے جتنی چاندی آتی تھی وہ بادشاہ کے نام پر رکھ لی جاتی تھی، اللہ کا قانون ٹوٹ چکا تھا، اس نے نمازوں سے لگا نہیں کیا تھا، اس نے کسی کو روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا تھا، زکات اور حج سے اس نے کسی کو منع نہیں کر رکھا تھا، تسبیحات کرنے سے کسی کو منع نہیں کر رکھا تھا، ایک کروڑ دفعہ تم روزانہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کرو، یزید نے اسے منع نہیں کر رکھا تھا، تبدیلی یہ آئی تھی جس کو اللہ نے حلال کہا تھا اس نے حرام کر دیا تھا اس کو، اور جس کو اللہ نے حرام کہا تھا اس کو اس نے حلال کر لیا تھا، اور اس نے کہا کہ تمہارے اندر جو تم کرنا چاہتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرو، لیکن جو معاملہ سیاست کا ہوگا اقتدار کا ہوگا وہ ہماری مرضی چلے گی، وہ اللہ کی نہیں چلے گی، یہ جرم کیا تھا اس نے، حسین علی مقام کمپرومائز کر گئے تھے جی، کیوں نہیں کیا تھا، کیا ان کو بچے پیارے نہیں تھے، کیا ان کو اپنی زندگی پیاری نہیں تھی، انہیں اپنی زندگی پیاری تھی، انہیں اپنے بچے پیارے تھے، وہ حقوق کی بات کو پورا مانی سمجھتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے یہ ایک دفعہ جان لیا میرے دل سے کسی گوشے میں یہ بات آ گئی کہ یہ اقتدار مجھے نقصان دے سکتا ہے اور یہ نقصان مجھے میرا اللہ بھی دے سکتا ہے، اگر یہ سچ شامل کر دی میں تو اسلام کے اس زمرے سے نکل جاؤں گا، میں راندہ درگاہ ہو جاؤں گا، وہ اس بات کو حقیقت کو جان چکے تھے، اس لیے ان کا جان جاتی ہے تو سو بار جائے، بچے کٹتے ہیں تو سو بار کٹے، خون میرے سامنے گرتا ہے تو سو بار گرے، میں لا الہ الا اللہ کا خون اپنے سامنے نہیں ہوتے دیکھ سکتا، ساٹھ سالوں سے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی حکومت ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ کا خون کیا جا رہا ہے، یہ ساری آیات یہ ساری صفات اس لیے اکٹھی کی گئی ہیں، اسے آیت الکرسی کہا ہے، تمہاری زندگی کہا ہے، تمہاری بیماریوں کا رسول اللہ نے اسے علاج کہا ہے، تمہاری ساری بیماریوں کا علاج یہی ہے، یہی آیت کریمہ ایک ہی آیت ہے، واسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار زمین و آسمان پر حاوی ہے، ہر جگہ اس کا آرڈر چلتا ہے، لیکن نہ میرے گھر میں چلتا ہے نہ میری ذات پہ چلتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے با اختیار کر دیا تھا، پوری کی پوری کائنات اس کی مطیع و فرما بردار ہو، اور جو اپنے آپ کو اس کا بندہ اور غلام کہتا ہو وہی اکڑ جائے. اگر یاد ہو تو ہماری تخلیق پر فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ جس کو تو بنا رہا ہے یہ فساد برپا کرے گا، اس کو الہام ہو گیا تھا، اس کو غیب کا علم تھا، کیسے کہہ دیا؟ اس نے جان لیا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس کو اختیار دیا ہے جس طرح کا اختیار ان سے پہلے جنوں کو دیا تھا، تو جب جنوں کو اختیار دیا ہے تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار رہے، تو جس کے پاس اختیار آتا ہے پھر دوسرے کی بات کو نہیں مانا کرتا، وہ مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے. ہمارے پاس بھی اختیار آیا کہ اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکا دو. ہم نے آپ اپنی مساجد میں دیکھ لیجئے کہ عید والے دن کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جی اسی محلے کے ہوتے ہیں نا، اور آج فجر پہ کتنے تھے وہ دیکھ لیجیے، یہ سر کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ اس کو اختیار ہے، چاہے اپنے بستر پہ آرام کرے اور چاہے تو وہ اللہ کے حضور اپنی نیند کو قربان کر کے آ کے سجدے میں گر جائے، یہ اس کو اختیار تھا. کہا یہ فساد برپا کرے گا. اللہ نے بڑے مان سے کہا میرے بندے میری طرف آئیں گے، آج میں انہیں بندوں کو پکار رہا ہوں، اللہ کو تم پہ مان ہے، تم کسی کے اقتدار کو نہ مانو. اللہ کہتا ہے میرے اقتدار کو مان لو، مجھے مان ہے کہ تم اپنے اللہ کے مان کو قائم رکھو گے، تم اللہ ہی کی بات کو مانو گے. محلے کا کوئی عقل مند کہے کہ سوشلزم تمہارا رستہ ٹھیک کر دے گا، سوشل کنٹریکٹ صحیح کر دے گا، نیو سوشل کنٹریکٹ صحیح کر دیا، کسی اقتدار نے آ کر یوں کہا تھا؟ ہم نے جو پارلیمنٹ کے اندر اصلاحات کیے تمہارے لیے وہ تمہارے فائدے کا باعث بن جائیں گی.